اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ محمد علی محمد وعجل فرجہم رضی اللہ علیہم کا انتہائی شکر ہے انتہائی لطف و کرم ہے خدا نے زندگی میں ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی سید الشہداء کی ذکر کی سید الشہداء کی عظام شرکت کی دین کو سیکھنا دین کے اوپر عمل کرنا خدا کی اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے مزید تعلیم کے اندر ترقی کے لیے مزید سعادتوں کے حصول کے لیے انشاءاللہ موت کے لمحات تک اپنے ایمان کی پائیداری اور قیامت تک انشاءاللہ نسلوں کے اندر ایمان کی پائیداری کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد خدا نمزان نے دین مبین میں ہدایت کا جو بھی ہدف بیان فرمایا اس کو دنیا کی زندگی سے کہیں بلند قرار دیا یعنی دین صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہمیں دنیا کے اندر کامیابیاں دلائیں پورے نظام کے اندر دنیا کی حیثیت کوئی قابل ذکر حیثیت خود دنیا ہونے کے ناطے نہیں ہے
سبحان اللہ
دنیا پس جگہ ہے دین کے پورے نظام کے اندر اور اس نظام کے اندر جو پوری مخلوق کا نظام ہے جس کو ہم لوگ کائنات تعبیر کرتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ کاسمالوجی کے اندر کائنات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا زمین ہے اور یہ ایک سولر سسٹم کے اندر ہے یہ سولر سسٹم مثال کے طور پر ایک گیلیکسی کا حصہ ہے اور اس گیلیکسی کے جو ہیں بہت ساری گیلیکسی ملکی وے کے اندر ہیں وہ ملکی وے ایک اور بڑے سسٹم کے اندر ہیں اور اسی طریقے سے وہ سسٹمز ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں کتنا بڑا ہے یہ نظام ملینز آف لائٹ ایئرز پر ہے ملینز آف لائٹ ایئرز اس کے اوپر یہ نظام ہے اس کو کاسمالوجی کے اندر کائنات کہتے ہیں صحیح لیکن اگر اسلامی پس منظر کے اندر چلے جائیں تو یہ جس کو یہ لوگ کائنات کہتے ہیں یہ بہت پست حصہ ہے یعنی مادی دنیا صرف مادی دنیا بہت پست ہے جو کائنات اسلامی نظام کے اندر ہو جائے یعنی اگر میں معذر کے ساتھ کاسمالوجی کے لفظ کو استعمال کروں اسلام کے جہان بینی میں یعنی اسلام دنیا کو کائنات کو کیسا دیکھتا ہے تو پھر مادی دنیا اس کا بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے صحیح ہے اور وہ جو پورا اسلام کا کائنات کو سمجھنے کا نظام ہے وہ کیا ہے تو اس میں کل ہم نے آپ کی خدمت میں شباہت کے ساتھ اور تشبیہ کے ساتھ عرض کیا کہ بھئی ایک الہی حیثیت ہے. ہم نے انالوگ گھڑی کی مثال دی کہ مثال کے طور پر ٹاپ پر ایک مقام ہے جس کو مثال کے طور پر عدد مبارک عدد آپ دیکھ سکتے ہیں 12 نمبر, کہ یہ خدائی نظام کی جگہ ہے بلکہ خدا کی جگہ ہے ایکچولی, جو ہر چیز کا خالق ہے. اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ ایک مرحلہ ہے جس کو عالم عقل تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں صرف نورانی موجودات ہیں, ان کو مجردات تعبیر کیا جاتا ہے. اس میں انبیاء کرام ہیں, اس میں اہم اطہار ہیں, اور حتیٰ اس میں فرشتے بھی ہیں, کیونکہ اس عالم عقل کے اندر بھی کئی درجات بن جائیں گے. پھر اس عالم عقل کے بعد ایک عالم مثال ہے, اور وہ جس کو ہم لوگ واپسی کے سفر میں برزخ تعبیر کرتے ہیں, قبر تعبیر کرتے ہیں, لیکن پہلے بھی ہے اس سے. تو ایک خدائی حصہ ہے, اس کے بعد ایک عالم عقل ہے, پھر ایک عالم مثال ہے, اور اس کے بعد عالم دنیا آتی ہے جو کہ پست ترین ہے. واپسی کا سفر بھی اسی طریقے سے ہے کہ عالم دنیا سے نکلنے کے بعد پھر دوبارہ عالم مثال ہے, عالم عقل ہے, اور یہاں تک کہ ہم نے کل قوس تعبیر کی تھی, قوس نزول قوس صعود. یہ جو اسلام کے علم اخلاق کے نظام بنانے والوں نے قوس کا لفظ استعمال کرنے پہ اصرار کیا, وہ گھڑی کی وجہ سے نہیں تھا, انہوں نے قاب قوسین او ادنا سے لیا ہے, یہ وہاں سے لیا ہے انہوں نے. اب ہم نے اس قوس کو جب دنیا کی مثال میں دیکھنا چاہا تو مجھے گھڑی نزدیک ترین نظر آئی, تو میں نے اس مثال اس قاب قوسین کو زیادہ سمجھانے کی خاطر گھڑی کا سہارا لیا ہوا ہے. تو ایک قوس نزول ہے, ایک قوس صعود ہے, اور قوس صعود کے اختتام پر خود خدا کی ذات ہے جو قربتاً الی اللہ کا اصل مقصد بنتا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک بونس پوائنٹ ہے, بونس لیول ہے. یہاں پہ آپ 50-60 سال میں وہ کر سکتے ہیں جو آگے لاکھوں سال میں ہونا ہے, تو یہاں بہت کم مدت میں کر سکتے ہیں. اچھا, اب ان چاروں جگہوں کے ٹیکنیکل نیمز بھی ہیں. میں گھبراتا ہوں زیادہ ٹرمنالوجیز میں جانے سے, کیونکہ ٹرمنالوجیز میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ مختلف سائنسز میں ٹرمنالوجیز مختلف ہو جاتی ہیں. تو آپ مثال کے طور پہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں, پھر کل آپ کے پاس کوئی آدمی کہتا ہے, کہتے ہیں مولانا اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا. ہاں, دوسرے علم میں اس کا مطلب کچھ اور ہوگا, لیکن جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ مطلب نکلے گا. اب مثال اس کی عرض کرتے ہیں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. سب مل کر درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر کہہ رہا ہوں, میں ٹرمنالوجی سے بہت خوش نہیں ہوتا, لیکن اس خاطر کہ بعض اوقات ضروری پڑ جائے, کبھی آپ سنیں تو آپ گھبرائیں نہیں کہ یہ کیا ہو گیا. وہ جو الہی مرحلہ ہے جہاں پہ صرف خدا کی ذات ہے, اس کو کہتے ہیں عالم لاہوت. ہاں, کمنٹس نہ کریں گے تو میں بہت آسانی سے چلوں گا. اس کو کہتے ہیں عالم لاہوت. صحیح, ہرگز وہ لاہوتی نہیں ہے جو بلوچستان والا, ہرگز وہ نہیں ہے. صحیح, اس خاطر میں ڈرتا ہوں ٹرمنالوجیز کے استعمال کرنے سے. ابھی کسی کے سامنے بولوں گا نا تو فوراً کلک کر کے وہاں پہنچ جائے گا, اس لیے میں بولتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اور ابھی آپ نے دیکھ لیا, تو میں اس سے ڈر کے میں پہلے سے آپ سے کہہ رہا ہوں. اچھا, ایک کام بہت میں گزارش کروں گا, مؤدبانہ انتہائی, خاموشی سے سن لیں, خاموشی سے, چونکہ میں بالکل اس موڈ میں نہیں ہوں. مجھے ابھی تک دنیا میں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, واقعاً نہیں سمجھ میں آیا, یعنی سمجھ میں آیا ہے, میں اس کو چھپانے کی خاطر جو مجھے سمجھ میں آیا کہتا ہوں کہ نہیں سمجھ میں آیا, وہ یہ ہے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی نبی, کوئی امام, کوئی ولی, کوئی وصی لوگوں کو موعظہ کرے, نصیحت کرے, اور لوگ نیچے سے واہ واہ کر رہے ہوں؟ کبھی ہوا ہے کہ صحیح, میں نہیں کہہ رہا آپ اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں, کر لیا کریں. آپ کبھی سوچی کبھی ہوا ہے نبی تشریف لائیں, مثلا یہ خطبہ دینے کے بعد لوگ کہیں نبی آپ نے تو معرکہ کر دیا آج, ہوا ہے کبھی؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ جو نیچر تھی وعظ کی, اور اسلام کے اندر تعلیمی نظام تھا, اور اسلام کے اندر علم کو دوسروں تک پہنچانا تھا، اس کی نیچر کو سمجھنے میں شاید تھوڑے کنفیوز ہو گئے. یعنی ہم نے کیا سمجھا ہے، مجھے لگ رہا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ کرے میں بالکل غلط سمجھ رہا ہوں گا، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے یہاں پہ کسی نے آ کر اپنی اسکلز کا اظہار کرنا ہے اور ہم نے اس کی تعریف کرنی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی صلاحیتیں بہت اچھی ہیں. صحیح ہے، یہ نیچر ہے تعلیم اور تدریس کی؟ نہیں، یہ نیچر نہیں ہے. ہاں، ایک دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نئی بات سمجھ میں آئی اور آپ کا اس بات کی وجہ سے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے، آپ کو خوشی ملی اور آپ نے کوئی جذبات کا اظہار کر دی. ہاں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ علم حاصل کرنے پہ خوش ہو رہے ہیں جو ایک اللہ کے نزدیک قدر رکھتی ہے، قیمت رکھتی ہے، ویلیو ہے. صحیح، لیکن اس پر آپ تعریف کریں کہ آپ کی خطابت بہت زبردست تھی، یہ انبیاء کا کام نہیں تھا، اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں. ہاں، تو آپ اپنی اس بات کے اوپر خوش ہو سکتے ہیں کہ مثلا مجھے ایک نئی چیز سیکھنے کو مل گئی، یہ بات اچھی ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے حوزے میں ہوتے تھے اور وہاں پہ استاد نے کوئی بہت اچھی بات بتائی فلسفے میں یا مثلا کسی اور چیز میں، تو دل میں خوشی آتی تھی کہ لگتا ہے جیسے وجود ایکسپینڈ ہو گیا ہے. صحیح ہے، لیکن اور یہ خوشی بہت اچھی خوشی ہے، اور اس خوشی کا یہ عالم ہے، یا علامہ ہلی یا شہید ثانی، مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ راتوں کو کبھی بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے، اس سے سیکھتے تھے اور نئی نئی باتیں کشف کرتے تھے، اور مثلا وہ بعض وقت صبح کو خوشی کے عالم میں یہ شعر پڑھتے تھے کہ کہاں ہیں بادشاہ اور شہزادے، کہاں یہ خوشی جو میرے پاس اس وقت ہے. صحیح، یہ خوشی بہت طبیعی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو میں آپ کی زبان پہ ضرب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں اب آپ کچھ نہیں بول، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میری تعریف کرنے سے گریز کیجیے گا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا آپ کو. آپ کی میرے خیال میں آخرت کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ فائدہ مند نہیں، میرے لیے تو واقعا فائدہ مند نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے علم حاصل کرنے پہ خوش ہوں، یہ بہت اچھی صفت ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
اچھا، تو وہ جو الہی منصب ہے جہاں پہ صرف خدا کی ذات مقدس ہے، اس کو عالم لاہوت تعبیر کرتا ہے. صحیح، اس عالم لاہوت کے بعد جو حصہ شروع ہوتا ہے، کون سا تھا عالم خدائی کے بعد کون سا عالم تھا؟ عالم آخر. اس کو کہتے ہیں عالم جبروت، اس کو عالم جبروت تعبیر کرتا ہے. پھر عالم عقل کے بعد کیا ہے؟ عالم مثال. اس عالم مثال کو عالم ملکوت تعبیر کرتے ہیں، عالم ملکوت. آخر میں دنیا ہے، اس دنیا کو کہتے ہیں عالم ناسوت. ناسوت، اب پھر مجھے ڈر ہے کہ کوئی ناسوت سنے گا اور کہے گا کہ ناسوت مولانا یمن کے اندر ایک وادی کا نام روایتوں میں آیا ہوا ہے. میرے ذہن میں ہے، میں اس لیے ٹرمنالوجیز کے استعمال کرنے سے ڈرتا ہوں کہ لوگ بعد میں یوں سوچیں گے. ابھی آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ اس طرف اس وقت جس فیلڈ میں اندر ہیں وہ علم اخلاق ہے. علم اخلاق میں وہ عالم لاہوت، جبروت، ملکوت اور ناسوت ہے. ٹھیک ہے، باقی روایات میں انہی ناموں کے استعمال پر دوسری چیزیں بھی آئی ہوئی ہیں. صحیح ہے، لیکن فی الحال ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے چونکہ وہ ایک اور میننگ کے اندر ہیں، اس کی فیلڈ دوسری ہے پھر. ٹھیک ہے، اور اس خاطر اگر آپ یہ مثال کے طور پر لاہوت و جبروت و ملکوت و ناسوت نہ سننا چاہیں، آپ کے مولانا اس کو چھوڑ دیجئے، تو پھر آپ وہی یاد رکھیں کہ ٹاپ پہ خدا ہے، اس کے بعد عالم عقل ہے جس میں مجردات ہیں، نورانی ہستیاں ہیں، ان مجردات کے اندر بھی بہت درجات ہیں، کہہ سکتا ہوں کہ بے حد و حساب درجات ہیں، کیونکہ ہر لیول کے اوپر اتنے درجے ہیں. اگر ایک ٹیکنیکل ٹرم بولوں، اس کو سنبھالنا شاید اس وقت پاسبل نہیں ہوگا، یعنی اس کو عرض کرنا تفصیل میں، جیسے ہی آپ کا ذہن سوچے کسی لیول کے اندر سب لیول کے، یہ کیا یہ پاسبل ہے، تو کنفرم ہے، تو پھر کنفرم ہے، کیونکہ خدا کی خالقیت میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو جیسے ہی آپ سوچیں گے کہ عالم عقل میں کیا کوئی ایسی موجود ہونا پاسبل ہے، اور آپ کی عقل یہ فیصلہ دے پائے، یعنی عقل فیصلہ دے کہ پاسبل ہے، اس کا مطلب ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی پاسبلٹی امپاسبل نہیں بنے گی، وہ ہر پاسبلٹی کو کریٹ کرتا چلا جائے گا. تو بہرحال یہ ہو گیا یہ ہماری اسلامک کاسمالوجی ہے جس کے اندر یہ تمام درجات ہیں. اور آپ یقین مانیے, خواہ نہ خواہ, خواہ نہ خواہ یعنی چاہے چاہو چاہے نہ چاہو اس سے گزرنا ہے, اس سے گزرنا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے جاتے رہو گے. اِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ, تم ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے رہو گے. یہ نیور اینڈنگ ہے, نیور اینڈنگ ہے. اور یہ جو میں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک برزخ ہوگی, اس کے بعد حشر ہوگا, پھر ایک سوال ہوگا, پھر ایک صراط ہوگی, پھر ایک جنت ہوگی, اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم. صحیح ہے, یہاں سے کچھ اور شروع ہوگا. یہ نیور اینڈنگ ہے. اور جنت میں کوئی جا کے پھر اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ جنت میں جا کے کیا ہم بور ہو جائیں گے, کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہیں پہ بریک لگ جائے گا. نہیں, اس میں کوئی بریک نہیں ہے, یہ ابدی نظام ہے. یہ کروڑ اور ایک پانچ کروڑ سال کی بات نہیں ہے, یہ ابدی نظام ہے. تو ابھی آپ کے اور میرے ذہن میں اس ابدی نظام کا تصور اتنا سخت ہے, چونکہ ہم اپنے 50-60 سال کے مختصر سے ذہن کے عادی ہیں, تو اس سے زیادہ میں سوچنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہے. لیکن اس طرح آسان کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے کہ جس سولر سسٹم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ 5 ارب سال پرانا ہے, اور آپ کی اور میری عمر صرف 50-60-70 سال. صحیح, اس کا مطلب ہے کچھ اور ہے یہاں پہ, یہاں کچھ اور ہے. مجھے امید ہے, پوری امید ہے کہ شاید, اب آپ کہیں گے پوری امید بھی ہے اور پھر شاید بھی ہے, شاید اس کا ایک متوازنہ ورژن ڈالنا پڑے گا, وہ یہ کہ سائنس اپنی ڈیولپمنٹ میں اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس برنک پر ہے جس میں فزکس اور میٹا فزکس کی باؤنڈری کو کراس کرے گی. میرا اپنے خیال ہے کہ سائنس فزکس اور میٹا فزکس کی باؤنڈری کو کراس یا کر چکی ہے یا ٹرانزیشن میں ہے, کراس کرے گی. اور میرا اپنے خیال ہے, البتہ میں نہ اس کا ایکسپرٹ ہوں نہ اس کا ایکسپرٹ ہوں, لیکن میرا خیال میں کوانٹم فزکس بیچ میں آئے گی, اور یہ شاید کوانٹم فزکس ہمیں فزکس سے نکال کر میٹا فزکس میں سائنٹیفک لیول کے اوپر لے جائے گی انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اچھا, یہ میں نے کل تقریباً 20 منٹ اور آج آپ کے مزید 20 منٹ, یہ میں نے ایک معنی میں بالکل موضوع سے ہٹ کے لیے. اس کا ہمارے اخلاقی نظام سے تعلق بنتا ہے, لیکن یہ براہ راست ہمارا موضوع نہیں ہے. یہ صرف اس لیے میں نے عرض کیا کہ کبھی آپ ایک مشکل میں پھنسنے والے ہوں تو پہلے سے آپ کے پاس حل موجود ہو, اور وہ مشکل میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جہاں یہ گفتگو نظاموں والی عالموں والی آپ کو حل دے دے گی. وہ مشکل بھی عرض کرتا ہوں اور حل کیسے دے گی وہ بھی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ مشکل بہت سارے لوگوں کے ساتھ آتی ہے, اور وہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی اسپریچولی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی روحانی اور معنوی تربیت کے اوپر محنت کرنا چاہتا ہے, اور اس کو یہ پتہ چلا کہ اس کے اساتذہ جو ہیں وہ عبادتوں میں کافی گریا کرتے ہیں, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ عبادتوں میں گریا کرے. تو وہ مثال کے طور پر نماز شب پڑھنا چاہتا ہے, پھر نماز شب میں گریا کرتا ہے, اور کبھی وہ کامیاب ہوتا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوتا, اور ایک دفعہ وہ بہت اچھی نماز شب پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس میں وہ بہت زیادہ گریا کرتا ہے, اور اچانک کوئی اس کے کان میں یہ کہتا ہے کہ اب کیا رو لیے, اب کیا. صحیح, اور اگر اس کو نہ پتا ہو کہ اب کیا, تو یہاں سمجھنے اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے توے کے اوپر آپ نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا, ساری روحانی کیفیت اس کی ختم ہو جائے گی, سب ملیا میٹ ہو جائے گا. صحیح, تو پہلے سے اس کو پتا ہو کہ جیسے ہی شیطان یہ آواز دے اب کیا, تو وہ بتا سکے کہ ابھی تو شروع ہوا ہے, ابھی تو شروع ہوا ہے, ابھی تو میں یہاں سے نکلوں گا, اور اگر میں قابل ہوا تو عالم مثال میں جاؤں گا, اور عالم مثال کے بعد عالم آخر میں جاؤں گا اور پھر وہاں سے خدا کی طرف سفر کروں گا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی تو میں دنیا میں ہوں, ابھی تو شروع ہوا ہے. صحیح, کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی یہاں پہ رہتے ہوئے عالم عقل میں جا چکا ہو؟ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, یہ ممکن ہے, ہو چکا ہے. جو یہ نقطے جوڑنے کی جگہ نہیں ہے, یہ نہیں, کہیں اور ہوگی. درود بھیجے گا محمد والے محمد محمد.
جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ام ابیہا بلند تر صلوات.
دوبارہ یہ اس لیے تھا کہ جیسے کبھی شیطان اس طرح کی کوئی بات کرے تو آپ جواب میں کہہ سکیں کہ بھئی یہ مراحل ہیں اور یہ مراحل اس مادی دنیا سے نکلتے ہوئے حاصل ہوں گے, اور یہ کیسے حاصل ہوں گے یہ ہمیں اب باقی 7 دنوں میں عرض کرنے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے کہ ہم رہے تو عالم ناسوت میں یعنی دنیا میں, لیکن یہاں سے ہم ترقی کریں اور اپنے آپ کو کم سے کم اتنا کریں کہ برزخ میں داخل ہونے کے لیے تیار کر کے مریں, نہ کہ مائنس میں مر جائیں نعوذ باللہ تعالی. جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ مائنس میں مرنے کا مطلب یہ ہوا تھا کہ انٹری تو ہماری 00 پہ ہوئی تھی اور ایگزٹ -80 کے اوپر ہو جائے, کہ 8 اشکال ہیں حیوانی جو انسان کی روح کے اوپر عارض ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو بہت اچھی کتاب ظاہر ہے, سب کو معلوم ہے, عروج السعادہ, ملا احمد نراقی کی کتاب ہے عروج السعادہ, یہ اردو ترجمہ ہے کتاب معراج السعادہ کا. تو اس میں جا کر آپ شروع کے 100 صفحے بھی آپ پڑھ لیں تو یہ 8 حیوانی شکلیں جو انسان کے اوپر غلطی سے عارض ہو سکتی ہیں, جس کے ساتھ اس کی موت بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو ایگزٹ کرنا ہے تو کس حالت میں کرنا ہے, کس حالت میں کرنا ہے وہ بھی آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اسی کو ہم نے اگلے 7 دنوں میں عرض کرنا ہے, اور یہ جو کارنامہ ہم نے اور آپ نے کرنا ہے یہ ایک اپنے اندر موجود ایک طاقت کی بنیاد پہ کرنا ہے, ایک صلاحیت کی بنیاد پہ کرنا ہے. اس صلاحیت کا نام عقل ہے, اس صلاحیت کا نام عقل ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقل ایک ہی لغت ہے, اور ایک وہ عالم عقل ہے اور ایک یہ صلاحیت عقل ہے. زمین آسمان کا فرق ہے, دونوں کا کوئی رابطہ نہیں ہے ان دونوں سے. بس ایک وہ عالم عقل ہے جس کے لیے میں نے آپ کے 40 منٹ لے لیے کل اور آج کے ملا کے, ٹھیک ہے, وہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ اس میں کنفیوز ہوں ہی نہ, وہ کچھ اور ہے. اور ایک ہمارے پاس ایک صلاحیت ہے, اس صلاحیت کا نام بھی عقل ہے. یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ اب یہاں سے ہم اصلی گفتگو شروع کر رہے ہیں عقل کے اوپر, اور ابھی ہمارے پاس تقریباً 1/2 گھنٹہ ہے, تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ اس کو عرض کرنے کے لیے اچھا ٹائم ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ.
کچھ لغات ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے اسلامی تاریخ کے اندر, اسلامی علوم کے اندر ڈیولپ کی ہوتی ہیں, ان کا کوئی اثر ان اصطلاحات کا قرآن کریم میں نہیں ہوتا. لیکن کچھ اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہوتی ہیں, روایتوں میں ہوتی ہیں, اور کچھ اصطلاحات وہ ہوتی ہیں جو عین وہی اصطلاح نہ قرآن میں ہوتی ہے نہ روایت میں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس کہیں سے ڈیولپ ہوتی ہے. صحیح, مثال کے طور پہ ایک اصطلاح جو قرآن میں بھی ہو, روایت میں بھی ہو اور ہمارے پاس بھی ہو, وہ تزکیہ ہے. قرآن کریم میں بھی ہے, قد افلاح من زکاہا وقد خواب من دساہا, تزکیہ آ گیا. قد افلاح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا, تزکیہ. اور یہ تزکیہ اسی معنی میں سینکڑوں روایتوں میں مل جائے گا, اسی معنی میں. اور وہ کیا معنی ہوتا ہے؟ بہت سادہ, کسی پودے کو پلانٹ کرنا, کلٹیویٹ, ٹو کلٹیویٹ, اس کو کہتے ہیں تزکیہ. تو آپ اپنے اندر اپنے نفس کو ایک پودے کی طرح لے کے چلتے ہیں اور اس کو ایک تناور درخت بناتے ہیں, اور تاکہ اس سے پھر وہ فائدے حاصل کریں جو خدا چاہتا تھا. کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. قرآن کریم میں فرمایا کہ پاکیزہ حقیقت ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہوتی ہے, جس کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں, ثابت ہوتی ہیں, اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلتی رہتی ہیں, اور ہر وقت اپنا کوئی نہ کوئی پھل دیتی رہتی ہیں. صحیح. تو یہ جو تزکیہ ہے اس میں قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، ہمارے پاس بھی وہی اصطلاح موجود ہے. اسی طرح یہ عقل کی اصطلاح ہے. اچھا کوئی اب مثال آپ سے آپ کوئی کہے کہ بھئی کوئی مثال دیں جب قرآن میں نہ ہو، حدیث میں ہو اور ہمارے پاس بھی ہو. ہاں جیسے مثلا شہید، جس معنی میں ہم کہتے ہیں شہید، اس معنی میں قرآن کریم میں نہیں ہے. ہے ہمارے پاس ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، لیکن لفظ شہید اس معنی میں جو ہم استعمال کرتے ہیں آج کے دور میں، عین یہ لفظ قرآن کریم میں اس معنی میں نہیں ہے. شہید کچھ اور معنی میں ہے. وہ کیا ہے؟ خدا گواہ ہے. صحیح، تم آپ شہید ہوں گے، آپ گواہ ہوں گے، اس معنی میں ہے. بعد میں جو شہید جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ روایتوں کے اندر ہے، اور ان روایتوں کے بعد ہمارے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے، بس کبھی کوئی ٹرمنالوجی قرآن میں بھی ہوتی ہے، حدیث میں ہوتی ہے، ہمارے پاس ہوتی ہے. کبھی کوئی ٹرمنالوجی بالکل اسی معنی میں قرآن میں نہیں ہوتی لیکن حدیث میں ہوتی ہے اور ہمارے پاس ہوتی ہے. اب یہ جو عقل ہے اسی سینس میں قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے. کس سینس میں؟ انسان کے اندر موجود ایک طاقت، اس سینس میں عقل قرآن کریم میں بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے، حدیث میں بھی ہے اور ہمارے پاس بھی آ گئی وہ. ٹھیک ہے، اب میں ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ آیت کریمہ عقل کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے بہت اچھا پوائنٹ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
اچھا، مشکلوں میں سے ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب میں آپ کے سامنے عقل کہہ رہا ہوں تو، اور ابھی تک میں نے عقل کا مطلب نہیں بتایا ہے، تو آپ عقل کا مطلب وہی لے رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے. ٹھیک ہے، اور میں بتا رہا ہوں شاید اس کے نزدیک آئے گا لیکن تھوڑا چینج بھی ہوگا، تھوڑا سا چینج ہوگا. آیت کریمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ میرے خیال میں آیت نمبر 44 ہے، 44.
اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون.
غور کرتے ہیں، اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ صحیح، اس آیت میں ایک ریمارکیبل پہلو ہے، بہت عجیب پہلو ہے، اور وہ اس سے مختلف کھینچ لے گا آپ کے دماغ کو جو آپ کے اور میرے ذہن میں عقل سے ہے. کیوں؟ ہمارے اور آپ کے ذہن میں عقل کی صلاحیت کیلکولیٹ کرنے کی ہے، علم لینے کی اور اس کو پروسیس کرنے کی ہے. ہمارے ذہن میں جو عقل ہے وہ فیصلہ کرنے والی، عمل تک لانے والی صلاحیت نہیں ہے، بغیر اس کی بھی عقل ہے ہمارے پاس. ہماری اصطلاح میں دیکھیے، مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ہے بہت اچھا فزکس کا پروفیسر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کیریکٹر ہے ہی نہیں اصلاً. صحیح، اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اس کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے حساب میں اس کے پاس عقل ہے، قرآن کریم کے حساب میں اس کے پاس عقل نہیں ہے. قرآن کریم کے حساب میں اس کے پاس عقل نہیں ہے. تو قرآن کریم کیا سمپل کیلکولیشن کو عقل کہتا ہے؟ نہیں. اگر سمپل کیلکولیشن کو قرآن کریم عقل فرما رہا ہوتا تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں تو سامنے والوں کے پاس کافی علم ہے. اتامرون الناس بالبر، آئے تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اس کا مطلب ہے سامنے والا نیکی کو پہچانتا ہے اور صحیح پہچانتا ہے، ورنہ خدا کہتا ہے کہ خدا نے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا کہتے ہو لیکن برائی کا حکم دیتے ہو. خدا نے متعال نے فرمایا اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور تم جب کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، اور کتاب بھی تمہارے پاس ہے تم اس کو پڑھتے ہو. ٹھیک ٹھاک عالم ہے، ٹھیک ٹھاک عالم ہے ہی تو، یعنی صاحب کتاب ہے، کتاب کا علم رکھتا ہے، لوگوں کے درمیان نیکی کا حکم دینے کے لیے مشہور ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے. صرف ایک مشکل ہے، خود عمل. خدا نے متعال فرمایا اس کے مطلب ہے تمہارے پاس عقل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آیا صرف علم ہونا اور علم کی ترویج کرنا اور علم کی تبلیغ اور امر بالمعروف کرنا
عقل کے لیے کافی ہے؟ نہیں. اب عقل کیا ہے پھر؟ دیکھیں ہمارے پاس جو عقل تھی وہ اتنے حصے میں کافی تھی, تو اگر کسی کے پاس اتنی ہو کہ وہ صاحب کتاب ہے, وہ نیکی پہ حکم دیتا ہے, لوگوں کے درمیان اچھائی کا حکم دے رہا ہے, ہمارے نزدیک صاحب عقل ہے. قرآن کریم فرمانا نہیں صاحب عقل نہیں. اب قرآن کریم میں عقل ہے کیا پھر؟ تو ایک پارٹ ہم قرآن کریم سے عقل کا سمجھ رہے ہیں کہ ہے, اور کوئی ایک پارٹ ہے قرآن کریم کی عقل میں جو ہم نہیں سمجھ رہے کہ وہ کون سا پارٹ ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ عقل کا انالیسس کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے پاس جو عقل ہے, جس ٹرمنالوجی میں قرآن کریم عقل فرماتا ہے, وہ اصل میں کیا چیز بن رہی ہے, اور کون سا وہ مسنگ پارٹ ہے جو ہم نہیں ڈھونڈ پا رہے اس کے اندر. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر.
صل علی محمد والے محمد وعجل فرجہم.
اچھا, جب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو میں اس بات پہ ڈر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہیں مولانا اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک جملے میں بول دو کیا ہے, جان چھوڑو ہماری. صحیح ہے, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں, میرے پاس ایک موقع ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ اگلے سال ہے یا نہیں ہے, تو میں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دوں کہ جب میں نے اتنی محنت کر لی ہے اور اس کو اتنا زیادہ اس کے لنگوسٹک کے اوپر اور لیکسیکوگرافی کے اوپر کام کر لیا ہے, تو اب اس کو یہاں پہ کنوے ہو جانا چاہیے. تو اب میں سہارا لے رہا ہوں آیت اللہ جوادی عاملی کے کام کا. آیت اللہ جوادی عاملی نے اس معاملے کے اوپر کافی محنت کی ہے, کافی زیادہ محنت کی ہے انہوں نے, اور انہوں نے چونکہ وہ بہت تجربہ کار آدمی ہیں, یعنی سمجھ لیجئے کہ تقریباً 50 سال سے تفسیر کا درس قم میں دے رہے ہیں, وہ 50 سال سے درس دے رہے ہیں تفسیر کا, اور کیا ان کا تجربہ ہے اب آپ خود سمجھ لیں, کوئی آدمی 50 سال تفسیر کا درس دے وہ کہاں پہنچا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, اور نہ صرف تفسیر بلکہ فلسفہ اور فقہ اور فلاں فلاں. تو ان کے کام میں ایک اور بہت بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بہت کمپلیکیٹڈ فلسفیکل کانسیپٹس کو سادہ زبان میں لا سکتے ہیں, ان کے جملے بہت دقیق ہیں. وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ موت ہمیں نہیں مارے گی, ہم موت کو چکھ کے آگے بڑھ جائیں گے. ہاں, موت ہمیں نہیں مارے گی, اگر مارتی ہوتی تو خدا نہ کہتا کل نفس ذائقۃ الموت. ہم نے موت کو چکھ کے آگے بڑھنا ہے, نہ کہ موت سے مر جانا ہے. ہاں دیکھو ذائقۃ الموت لکھا ہے, نہ کہ الموت مثلا تموت حکم تمہیں مار ڈالے گی, تم ہی تو کم نہیں, موت نہیں مارے گی. بس موت ایک ٹرانزیشن ہوگا, اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیا وہ مر جائے گا؟ نہیں, کبھی نہیں مرے گا. اور نبی کے اس مشہور فرمان کی روشنی میں جو امیر المومنین سے بھی منسوب ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
ہاں, تم خلق نہیں ہوئے فنا کے لیے, تم خلق ہوئے ہو بقا کے لیے. ہاں, انما خلقتم للبقاء لا للفنا. تو کبھی نہیں مرو گے. انما خلقتم للبقاء لا للفنا. تو موت کہاں سے مار دے گی جب ہم خلق ہی بقا کے لیے ہوئے ہیں؟ صرف موت کو چکھیں گے آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ پوزیٹیولی. تو آیت اللہ جوادی عاملی کے کام میں یہ خوبی ہے, انہوں نے اس کی تشریح کی کہ بھئی یہ جو عقل ہے اس کے کیا حصے ہیں. تو اب ہمیں قرآن کریم کی اصطلاح میں عالم صرف عاقل نہیں ہے, بس یہ پوائنٹ پکڑ لیجئے گا, عالم عاقل نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ کرے. جب عالم اپنے صحیح علم کے اوپر عمل کر دے تو پھر وہ کیا بنے گا؟ عاقل. ٹھیک ہے, بالکل سمپل ہو گیا. ٹھیک ہے, بس ایک صاحب علم ہے وہ عالم ہے, اور اس نے اگر عمل کر دیا اپنے علم کے اوپر تو وہ کیا بن جائے گا؟ عاقل ہوگا. اور جب تک اس نے عمل نہیں کیا ہے عاقل نہیں ہے, عاقل نہیں. علم کے ایک ٹرمنالوجی میں یہ عالم بھی نہیں ہے, علم کی ایک ٹرمنالوجی میں یہ عالم بھی نہیں ہے. لیکن میں ابھی ادھر نہیں لے کے جاؤں گا, حدیث عنوان بصری میں جو علم آیا ہے بل هو علم بل هو نور يقذفه الله على قلب من يشاء, اس میں عمل نہ کرے تو عالم بھی نہیں ہے. لیکن ابھی ہم ادھر تک نہیں جا رہے, ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی ہے اس کے پاس کچھ علم ہے, انتم تتلون الکتاب, تم کتاب پڑھتے ہو, اس کا مطلب ہے صاحب علم ہے. یہ صاحب علم ہے, اچھائی کا حکم دیتا ہے, مبلغ انسان ہے, لیکن خود عمل نہیں کر رہا. تو قرآن کریم نے فرمایا تم عاقل نہیں ہو, علم پہ عمل کرو اپنے صحیح علم کے اوپر تو تم عاقل بنو گے. اچھا یہ جو اب فوراً اندر آتے ہیں ہم اور مزید اس میں, وہ یہ کہ یہ جو علم ہے اور عمل ہے ان دونوں میں بیس جس سے یہ علم اور عمل بنتا ہے اور رکاوٹ دونوں کیا ہیں. ایک بیس ہے جس سے یہ بنے گا, مثلا ایک عالم کس چیز سے علم حاصل کرتا ہے وہ کیا ہے, اور ایک عامل عمل کرنے والا کیسے عمل کرتا ہے, اس کی ایک بیس ہے اور ان دونوں کی ایک رکاوٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم عرض کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس یقین کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے, اس یقین کے مقابلے میں ہوتا ہے شبہ. ٹھیک ہے, بس ایک آدمی کے پاس علم ہوتا ہے, صاحب علم ہے, اس کے پاس کوئی معلومات ہے, اور ایک کے پاس علم نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس کے پاس, اس کے پاس شبہ ہے کسی چیز کا. تو مثال کے طور پر ہم اس سے کہتے ہیں تم خدا کو مانتے ہو, کہتا ہے مانتا ہوں تو ہوں, اس کا مطلب کیا ہے, ابھی کہیں اٹکا ہوا ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ جو اٹکا ہوا ہے یہ کس چیز میں اٹکا ہوا ہے, یہ شبہ میں اٹکا ہوا ہے. صحیح ہے, بس ایک علم ہے اور ایک شبہ ہے. صحیح, تو اگر کوئی اپنے شبہ کے اوپر اوور کم کر لے تو وہ صاحب علم ہو جائے گا. اچھا جب عمل کے میدان میں آتے ہیں تو ایک عمل ہے اور اس عمل میں ایک رکاوٹ ہے, وہ رکاوٹ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں نفسانی خواہشات, یہ رکاوٹ ہے. بس جہاں کہیں کسی کے پاس علم ہے اور وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے تو کیوں نہیں عمل کر پا رہا ہے, کوئی ایک خواہش ہے, اس کو ٹرمنالوجی میں علم اخلاق میں کہتے ہیں شہوت, کوئی نفسانی خواہش شہوت ہے بیچ میں جو اس کو عمل سے روک رہی ہے. ٹھیک ہے, اردو میں شہوت کا لفظ کافی نہیں, کسی اور طرف جاتا ہے, لیکن اس کا مطلب خواہش کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں. تو اب ایک انسان ہے, اگر اس کو علم اور عمل کے میدان میں کامیاب ہونا ہے تاکہ وہ کیا کہلائے, عاقل کہلائے, تو اس کو دو چیزوں پہ اوور کم کرنا پڑے گا, ایک علمی شبہے کے اوپر اور ایک نفس کی شہوت کے اوپر. سر میرا جو کرس تھا وہ یہاں پر ہے, اگر کسی کو عاقل بننا ہے تو نمبر ایک اس کو علمی شبہے کے اوپر اوور کم کرنا ہوگا تاکہ وہ یقین تک پہنچے, نمبر دو اس کو نفسانی شہوات کے اوپر قابو کرنا پڑے گا تاکہ وہ عمل تک پہنچے. ٹھیک ہے, اگر وہ ان دو شبہوں اور شہوتوں کے اوپر کنٹرول کر پایا تو یہ کیا بن جائے گا, عاقل ہو جائے گا. انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اب آپ اپنی زندگی میں ڈھونڈنا شروع کریں, میں اپنی زندگی میں ڈھونڈنا شروع کروں کہ مثال کے طور پر مجھے یہ پتہ ہے کہ مثال کے طور پر ہر روز قرآن کریم پڑھنا چاہیے غور و فکر کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ علم ہے, ہاں یہ علم ہے, اس پہ آپ کو یقین آ گیا, ہاں یقین آ گیا. کیوں, چونکہ قرآن کریم کے بارے میں جتنے شبہات تھے وہ آپ نے رد کر دیے کہ بھائی یہ شبہات جو ہیں وہ غلط ہیں, قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, یہ آپ نے شبہ علمی میں شکست دے دی شیطان کو. لیکن اب کیا ہر روز قرآن پڑھنا ہے غور و فکر کے ساتھ, نہیں. تو اب کیا مشکل ہے, اب آ گیا نفسانی شہوات, وہ پانچ منٹ قرآن کو نہیں دینے دے گا اور پانچ گھنٹے سوشل میڈیا کو دلوا دے گا, اب آ گئی نفسانی خواہشات. صحیح, تو اب آپ کی لڑائی مزید علم حاصل کرنے کے لیے نہیں, ایک اور کتاب پڑھ لو, کیا فرق پڑے گا. یہ بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم بجائے یہ کہ اس کو ڈسٹنگوش کریں کہ ہمارا ایشو علم نہیں ہے, نفسانی شہوات ہیں, ہم سمجھتے ہیں عمل نہ ہونے میں رکاوٹ علم کی کمی ہے اور علم لیتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا چونکہ علم آلریڈی ہے آپ کے پاس, اب معاملہ نفسانی خواہشات کا اور شہوتوں کا ہے, تو آپ غلط دشمن سے لڑ رہے ہیں. اس خاطر ہمارے یہاں علم کا فروغ, علم کا سیلاب بھی فائدہ نہیں دے گا. جب تک ہم نفسانی چاہتوں سے لڑنے کی طرف نہیں جائیں گے. یہ مشکل آ گئی ہے. اب تصور کریں کہ جو لوگ اچھائی کا حکم دے رہے ہوں کیا ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ خود نفسانی خواہشات میں مبتلا ہوں؟ ہاں بالکل ممکن ہے. یہ جو آیت کریمہ کہی ابھی، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیوں نہیں عقل کرتے تم؟ تمہیں عقل کیوں نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، آپ اور میں اپنی زندگی میں فوراً اس بات کو ڈسٹنگوش کریں کہ ہماری مشکل آیا علم کے اندر شبہ میں پھنسنا ہے یا نہیں. ہم علم کے شبہ کے مراحل گزار چکے ہیں، ہماری مشکل نفسانی شہوات کے اندر ہے، وہ ہمیں عاقل ہونے سے روک رہی ہے. اور زیادہ تر ہم لوگوں کی کمیونٹیز کے اندر پرابلم علمی شبہ نہیں ہے. تو مزید علم کا بار بڑھانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. علمی شبہ ہوتا تو علم کا بار بڑھانے سے مدد ملتی، اب نفسانی خواہشات سے لڑنے کی مسئلے ہیں اور اس میں ہمیں ناکامی بظاہر اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر اس اورینٹیشن پہ جا ہی نہیں رہے، چونکہ پھر بولنے والے کو دکھانا پڑے گا کہ میں بھی لڑ رہا ہوں، اور اگر وہ خود نہیں لڑ رہا ہوا تو وہ دوسروں کو کہاں بولے گا کہ تم لڑو. تو اگر میں خود لیموزین میں بیٹھ کے آؤں اور آپ سے کہوں کہ زہد اختیار کرو تو بات کیسے بنے گی پھر؟ یہ مشکل ہے. اب آپ اس بات کو دیکھ لیجئے کہ ایک علمی شبہ ہے اور ایک نفسانی شہوت ہے، صحیح؟ اچھا، اب میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا، اس سب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اور اتنا عجیب و غریب قسم کا سناٹا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں سمجھانے میں ناکام ہوا ہوں یا لوگ غور کرنے میں مشغول ہیں. اللہ کرے کہ دوسری بات ہو. اچھا، اگر کوئی بات ہماری لوگوں کے ذہنوں کو سوچنے پہ مجبور کر دے تو یہ کامیابی کی نشانی ہے، یہ کامیابی کی نشانی. تو اگر لوگ سنیں اور فوراً کوئی ریئیکٹ کریں بغیر سوچے سمجھے، اس کا مطلب ہے آپ کی بات اندر نہیں گئی ہے یا آپ نے اندر سے کہی ہی نہیں ہے اصلا. اور اگر آپ کی بات پر لوگ سوچنے میں مجبور ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارسی میں کہتے تھے اب تمہاری دو ریالی گری ہے. کیونکہ وہ ٹیلی فون بھوت جو ہوتے تھے زمانے میں، پرانے زمانے میں بھوت ہوتے تھے سڑکوں کے کنارے، تو ان میں کوائن ڈالنا ہوتا تھا. تو اگر وہ کوائن گرتا تھا تو اس کی گرنے کی ایک آواز آتی تھی. تو اگر لوگوں کا دماغ سوچنے لگے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کا کوائن گر گیا ہے، تو لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے. جیسے ہی کوائن گرتا تھا وہ کنٹینیوس ٹون کی آواز آتی تھی کہ لائن کنیکٹ ہو گئی ہے. تو اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یہ تو بہت پازیٹیو ہے کہ آپ کی لائن کنیکٹ ہو گئی ہے. ہم بھی یہی چاہ رہے تھے، ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ آپ سوچیں. پر دو پوائنٹ ہو گئے، علمی شبہ اور نفسانی شہوتیں. اس کے اوپر آپ محنت کریں کہ میری مشکل کہاں پھنسی ہوئی ہے، اور زیادہ تر وہیں پھنسی ہوئی ہے. اب اس کی نشانی کے کیسے، کیا روایت میں اس کا بیان ہے کہ یہ مشکل آتی ہے؟ تو میں نے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جس میں بالکل واضح موجود ہے کہ علم ہونا کافی نہیں ہے عقل مند ہونے کے لیے. اب ہم روایت کی طرف آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اجل
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
محمد رجل فرجم.
اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہماری وجود کے اندر موجود اس خاصیت کو بہت دفعہ بیان کیا ہے کہ تمہارا وجود ایسا ہے کہ تمہیں حکمت کی ضرورت ہے، صحیح؟ تو بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا جو جسمانی وجود ہے وہ پانی کی ڈیمانڈ کے اوپر بنا ہوا ہے. قرآن کریم فرماتے وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے خلق کیا ہے. تو آپ کا جسمانی وجود ایسا ہے کہ یہ ہر پارٹ میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو پانی چاہیے، صحیح ہے؟ آپ کے جسمانی وجود کا ہر حصہ ایک اور چیز بھی بتا رہا ہوتا ہے، وہی کہ اس کو ہیٹ چاہیے. اگر اس کو ایک سرٹن ٹیمپریچر نہیں ملا تو یہ کولیپس کر جائے گا، ٹھیک ہے؟ بات صحیح ہے. جیسے آپ کہیں علاج کرنے جاتے ہیں، ڈاکٹر فوراً چاہتا ہے کہ آپ کو ٹیمپریچر نیچے لے کے آئے، چونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر ٹیمپریچر صحیح جگہ پہ نہیں آیا تو جو سب مائکروسکوپک پارٹیکلس کے اندر ایکشن ریئیکشنز ہو رہے ہیں کیمیکلز کے، وہ صحیح نہیں ہوں گے اور آپ کبھی بھی اپنے جسم میں صحیح کام نہیں کر پائیں گے. تو آپ کی جو فزیکل باڈی ہے وہ پانی کی ڈیمانڈ کو اور ٹیمپریچر کی ڈیمانڈ کو ہر طرف سے چلا چلا کے کہہ رہی ہے, اور آپ کا جو مانوی وجود ہے ہر طرف سے چلا کے کہہ رہا ہے کہ اس کو حکمت چاہیے, اس کو حکمت چاہیے, اور وہ ہم ضائع کر رہے ہیں اسکرینز کے اوپر. اس خاطر ہم اپنے اندر کھوکھلا پن, انگزائٹی اور پریشانی احساس کر رہے ہیں. بالکل ایسے جیسے ایک جسم کو پانی نہ ملے باقی سب دیتے رہو, نہیں چل پائے گا. ہر ایک چیز کی اپنی ایک حیثیت ہے. دیکھیے اس حدیث کو میں نے اسی لیے آپ کی خدمت میں نکال کے رکھا تھا کہ عرض کروں گا, اصول کافی میں جلد 2 صفحہ نمبر 421, ان اللہ خلق قلوب المؤمنین مطویۃ مبہمۃ علی الایمان. اللہ نے مومنین کے قلوب کو خلق کیا ہے. قلوب یہ دل نہیں ہے, ہم نے پہلے کئی دفعہ عرض کر دیا, قلوب وہ غیر مادی وجود کے اندر آپ کی ایک طاقت ہے. قلوب مومنین کو خلق کیا ہے کہ وہ ایمان کی پراسرار تہوں سے لپٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. فَإِذَا أَرَادَ اسْتِنَارَةَ مَا فِيهَا, جب اللہ چاہتا ہے کہ جو اس کے قلب میں اس کو روشن کرے, اس کو انلائٹمنٹ دے, نَضَحَهَا بِالْحِكْمَةِ وَذَرَعَهَا بِالْعِلْمِ, تو جب وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس میں جو کچھ ہے اسے درخشاں اور روشن کرے تو اسے حکمت کے پانی سے آبیاری کرتا ہے. اس طرح جسم کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو آپ کے قلوب قلب کو جو آپ کا غیر مادی ایگزسٹنس کے اندر ہے اس کو حکمت کا پانی چاہیے, اور اس میں علم اور دانش کے بیج بو دیتا ہے خدا, صحیح ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ پہلے تو اس کو حکمت کے ذریعے پانی پہنچاتا ہے خدا نے مطالع, اور اس کے قلب میں علم اور دانش کے بیج بو دیتا ہے. بیج بونے کا مطلب کیا ہے, یہ اس علم کو ملٹیپلائی کرے گا, اس علم کو ملٹیپلائی کرے گا. بیج اگر بیج ہی رہے تو کامیاب عمل ہے یا ناکام عمل ہے؟ ناکام. اس کا مطلب ہے اگر علم آپ کے قلب میں نہیں بڑھا یہ ناکام ہو گیا. آپ ہر روز بڑھیں گے, اور قلب کے اندر خوبی یہ ہے کہ اس کا جو مظروف یعنی علم ہے یہ بڑھتا ہے تو خلق قلب کو بھی بڑھاتا ہے, یہ مادی ظرف میں نہیں ہوتا. اگر آپ نے 1 لیٹر کی بوٹل کے اندر 1 لیٹر پانی ڈالا ہے, اب بوٹل 1.5 لیٹر نہیں ہونے والی, لیکن قلب میں خوبی یہ ہے کہ اگر اس میں حکمت کا پانی جاتا ہے اور علم کا بیج بو دیا جاتا ہے تو جیسے جیسے بیج گرو کرتا ہے خود قلب بھی گرو کرتا ہے. ہاں, اس کی کیپیسٹی گرو کرتی ہے. ہاں, یہ قلب کی عجیب خاصیت ہے. یہ ہم نے کہیں اور عرض کیا تھا, اب اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ لوگ سن سن کے تھک چکے ہوں گے, تو اب ہم اس کو بار بار نہیں کہتے. اور امام فرما رہے ہیں, امام نے فرمایا, ابھی میں عرض کروں گا امام کا نام اسم گرامی تاکہ پھر آپ درود پڑھیے گا, والقیم علیہا رب العالمین, اور اس عمل کو سنبھالنے والا خود خدا ہے, کہ حکمت کو قلب تک لے کے آئے گا پانی کی طرح, اور علم اور دانش کے بیج بوئے گا اور پھر اس کو پروان چڑھائے گا. اس عمل کو سب کو کرنے والا خود خدا ہے, صحیح. یعنی آپ خود اپنی طاقت سے یہ کام نہیں کر پائیں گے, آپ کو معنوی سپورٹ وہاں سے ملے گی تو کر پائیں گے. یہ انتہائی خوبصورت روایت بیان ہوئی ہے ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم باب الحوائج سے, درود بھی محمد صلی علی آل محمد وعجل فرجہم. تو ایزان محسن کافی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں میرا خیال ہے. اب میں ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ غرر الحکم سے ہے. ظاہر غرر الحکم سے اس کا مطلب ہے کہ مولا امیر المومنین سے ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس روایت میں جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, امام نے فرمایا کہ ایک عاقل کے لیے رکاوٹ کیا بنتی ہے. کل بھی ہم اس کے اوپر ایک حدیث عرض کریں گے. میں ابھی عقل کے مرحلے سے مسلسل چاہ رہا ہوں کہ میں باہر نکلوں تاکہ میں کہیں اور جا سکوں, لیکن یہ مجھے میں اندر سے آواز دے رہا ہے کہ مجھے اس کے اوپر رکنا چاہیے, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یا تو شاید میں خود اپنی کسی خواہش میں پھنس گیا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن بہرحال مجھے اس کا بیان کرنا بہت اپنے اندر لطف دے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس پلیجر کو فیل کر رہا ہوں, اس خاطر میں اس سے اتنی آسانی سے نکل نہیں پا رہا ہوں. بہرحال امام نے فرمایا کہ یہ جو عاقل انسان ہے اس کی رکاوٹ کیا ہے, یہ کیوں عاقل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور کل کی روایت میں دوبارہ اس کے اوپر اصرار ہوگا, لیکن بہت جامع روایت ہے یہ. تو یہ جو عاقل انسان ہے اس کی ایک مشکل ہے, وہ کیا ہے, اگر کوئی نشہ اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے. بہت سادہ سی بات ہے بھائی, آپ کی جو کیلکولیشن کرنے والی عقل ہے, مثلا ایک اکاؤنٹنٹ ہے, صحیح ہے, ایک مثال کے طور پر مینیجر ہے, حتی ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے, تو وہ بھی تو ایک عقل رکھتا ہے, اور وہ عقل کب تک کام کرے گی, جب تک کہ اس کی عقل پر نشہ طاری نہ ہو. تو اگر مثال کے طور پر خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, کسی کے عقل کے اوپر یہ حالت طاری ہو گئی اور وہ بہت اچھا اکاؤنٹنٹ تھا, تو اب اپنا کام کر پائے گا کیا, وہ تو ڈرائیونگ بھی نہیں کر پائے گا, حتی ڈرائیونگ نہیں کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو عاقل انسان ہے, دنیا کا عاقل, یہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کر پاتا اگر اس کے اوپر کوئی نشہ طاری ہو جائے. امام فرما رہے ہیں بالکل ایسا روحانی عقل میں بھی ہے. روحانی عقل کیا تھی, کہ اس نے شبہ علمی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, اس کو ہٹا لیا ہے, اور شہوت نفسانی کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے, صحیح ہے. تو دونوں کے اوپر جب وہ کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ عاقل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. امام فرما رہے نہیں, اس عاقل ہونے میں کچھ رکاوٹیں ہیں. وہ رکاوٹ کیا ہے, نشہ. یہ نشہ کرتا ہے اور اس نشے کے نتیجے میں یہ عقل مند نہیں بن پاتا, یہ عاقل نہیں بن پاتا. اب آپ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے جہاں کہیں عمل کی کوتاہی ہوئی, اس کا مطلب کیا ہے, کوئی ایک نشہ ہے. وہ نشے کیا ہیں یہاں پہ, اب ظاہر ہے یہ نشہ لیکوڈ والا نہیں ہے, یہ کوئی اور نشہ ہے. اب یہ نشہ دیکھیے, یم بغی للعاقل, امام فرما رہے ہیں عاقل کے لیے بہت ضروری ہے, ان یحترس, کہ وہ اپنی حفاظت کرے. غرر الحکم مولا سے روایت ہے, یم بغی للعاقل, عاقل کے لیے ضرورت ہے کہ اپنی حفاظت کرے, کس سے, من ان نشوں سے, کس نشوں سے, من سکر المال, مال کا نشہ, وسکر القدرہ, طاقت کا نشہ, وسکر العلم, علم کا نشہ, علم کا نشہ. اور یہ تمام نشے ایک نشے میں تبدیل ہو رہے ہیں آگے جا کر, وہ کیا ہے, برتری کا نشہ ہے, برتری کا نشہ, صحیح. تو من سکر المال, مال کا نشہ, طاقت کا نشہ, علم کا نشہ, وسکر المدح, اور تعریف کا نشہ, وسکر شباب, اور جوانی کا نشہ. یہ تمام نشے کیا ہیں, یہ سب برتری کے نشے ہیں. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں علوف, انسان کے اندر برتری کو حاصل کرنا. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, یہ آخرت ہم نے ان کے لیے بنائی ہے جو اس دنیا کے اندر برتری کی خواہش نہیں رکھتے, وہ تمام نشوں کے اوپر کنٹرول کر چکے ہوتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ عاقل کے لیے ضروری ہے, اب عاقل ظاہر ہے بالکل کلیئر ہوگا آپ کے لیے کہ عاقل کے لیے نشوں پہ کنٹرول کیوں ضروری ہے, کیونکہ اگر اس نے نشوں پہ کنٹرول نہیں کیا تو یہ عمل کے مرحلے میں داخل نہیں ہو پائے گا, اور جب تک یہ عمل کے مرحلے میں داخل نہیں ہوگا یہ عاقل نہیں بن سکے گا. ورنہ ہمارے ذہن میں آتا ہے علم تو ہے, اب نشہ بھی ہے تو کیا ہوا, علم تو ہے. امام فرما نے علم کافی نہیں ہے, عاقل کے لیے عمل ضروری ہے. تو یم بغی للعاقل, عاقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہوشیار رہے, اپنے آپ کو محفوظ رکھے, من سکر المال, طاقت, علم, تعریف اور جوانی کے نشے سے. فَإِنَّا لِكُلِّ ذَلِكْ رِيَاحًا خَبِيثَةً تَسْلُبُ الْعَقْلِ, ان سب کی انتہائی مکروہ ہوائیں ہیں جو عقل کو چھین لیتی ہیں, وَتَسْتَخِفُّ الْوِقَارِ, اور انسان کی عزت اور وقار کو ختم کر دیتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, عاقل آدمی ذلیل ہوگا, غیر عاقل آدمی جس میں عقل نہیں ہوگی اس میں عزت بھی نہیں ہوگی. آپ کہیں گے نہیں, ہم نے بہت سارے بے عمل غیر عاقل لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس بڑی عزت ہوتی ہے, وہ عزت نہیں ہوتی, وہ فرعونیت ہوتی ہے, وہ قارونیت ہوتی ہے. اللہ کی دی بھی عزت آتی ہے بندگی سے. ہاں امام فرمانے تستخف الوقار، اس کی عزت ختم ہو جائے گی. صحیح ہے؟ بس عزیزان محترم بہت ساری ٹرمنالوجیز، بہت ساری اصطلاحات جمع ہو رہی ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر، اور وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کے پاس ایک شبہ ہے علم کے اندر اور ایک شہوت نفسانی ہے، اور اگر آپ نے علمی شبہ اور شہوت نفسانیہ کو کنٹرول کر لیا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چند نشے ختم ہونے چاہیے، مال کا نشہ، طاقت کا نشہ، جوانی کا نشہ، علم، تعریف کا نشہ، یہ سارے نشے ختم ہونے چاہیے. اگر یہ نشے ختم ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نفسانی شہوات کے اوپر کنٹرول ہو گیا ہے، اب یہ انسان عمل کرے گا، یہ انسان عاقل بنے گا اور اللہ کے نزدیک عزت پالے گا. ان العزۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.
اللہم
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ مجھ سے کہ مولانا تین دن وقت ضائع کیا صرف ایک بات کہنے کے لیے کہ عمل کرو. ہاں بالکل یہی کیا، لیکن اتنی ڈیٹیلز میں اس لیے لے کر گیا کہ مجھے وہ ڈاکٹر بہت اچھا لگتا ہے جو میری بیماری کے سارے پہلو مجھے سمجھائے اور اس کے بعد مجھ سے کہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. لیکن اگر صرف مجھے حکم دے یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ تو میرا جیسا سخت مزاج آدمی کہے گا میں کسی کی کیوں سنوں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے سب سمجھائے کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تمہاری باڈی میں یہ مشکل آ گئی ہے، اگر تم یہ کھاؤ گے تو تمہیں یہ ہو جائے گا. صحیح ہے؟ تو عزیزان محترم بالکل کلیئر ہو گئی ایک بات، وہ کیا؟ آپ کو اور مجھے مزید علم لادھنے سے کچھ نہیں ملے گا. صرف ایک راستہ ہے، اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر لیں اور ان نشوں کے اوپر کنٹرول کر لیں. صحیح؟ اب کل جو میں نے عرض کرنا ہے وہ چند منٹس میں نے مزید اس کے اوپر عرض کرنا ہے کہ کسی کو اپنی عقل مضبوط کرنی ہو تو انہیں بالکل گراؤنڈ ریالٹی پہ 1, 2, 3, 4 کون کون سے اسٹیپس کے اوپر کام کر لینا چاہیے، اور اگلے 7 دن میں ہم ان نشوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک کوئی پلان بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کیسے کیا جائے. اور اگر ہم یہ پلان کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو کہ پہلے سے بنا ہوا ہے، ہمیں صرف اس کو اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم عقل کے مرحلے میں کیسے داخل ہوں گے. اور اگر ہم یہاں اس دنیا کے اندر آخری بات اس سلسلے میں عقل کے مرحلے میں داخل ہو گئے اور داخل ہوتے ہوئے چلتے چلے گئے تو پھر ہم عالم عقل میں پہنچ جائیں گے. پھر ہم عالم عقل میں پہنچ جائیں گے. عالم عقل تو یاد ہے آپ کو؟ ہاں. یہ عقل کا جوڑ بنتا ہے یہاں پہ، دو عقل کا، ایک عالم عقل ہے اور ایک عقل ہمارے پاس ہے. یہ جو عقل ہے جو عمل کے نتیجے میں آتی ہے، یہ ایکچولی ہمیں عالم عقل تک پہنچانے کا پل ہے. اور جو اس ہماری عقل کے مرحلے میں ناکام ہوگا کسی صورت میں آسانی سے عالم عقل میں داخل نہیں ہو پائے گا. وہ تو عالم عقل تو چھوڑو، برزخ میں بھی نہیں داخل ہو پائے گا، بہت مشکل ہو جائے گی اس کے لیے. کیوں؟ چونکہ وہ ان نشوں میں مبتلا رہے گا جو اس دنیا کی بھی بدترین حالت ہے، حتیٰ اس دنیا کی بدترین حالت نشہ ہے، تو وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ مائنس میں جائے گا، پھر آگے تو جانا چھوڑ ہی دو. پھر ایک بار پھر اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
آپ کو اور ہمیں خدا متعال نے ہدایت کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے سید الشہداء کی محبت دے دی. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. کون سا مسلمان ہے جو اس حدیث کا انکار کر سکے گا؟ کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر پائے گا. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. اور کیا چاہیے انسان کو؟ اس کی محبت دل میں آ گئی ہے جس کو مسجد میں داخل ہوتا دیکھ کے نبی کا دل ہلنے لگتا تھا کہ میرا حسین آ گیا، میرا حسین آ گیا. اللہ اکبر. بی بی ام سلمہ کے پاس تشریف لائے، بی بی ام سلمہ سے کہا کہ میں کچھ دیر آرام کروں گا، کوئی آئے تو اسے کہنا کہ کچھ دیر بعد آئے۔ بی بی ام سلمہ کے پاس گھر میں ان کے لیٹ گئے، تھوڑی دیر میں اچانک آنکھ کھلی نبی خدا کی، اور بی بی ام سلمہ سے کہا کہ کیا میرا حسین رو رہا ہے، میرا حسین رو رہا ہے؟ بی بی ام سلمہ نے کہا کہ جی حسین رو رہا ہے۔ کہا کیوں رو رہا ہے؟ ظاہر نبی کو سب کچھ پتہ ہے، ہمیں درس دینا۔ کہا میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ کہا وہ تشریف لائے تھے، آپ نے حکم دیا تھا کہ کوئی آئے تو کہہ دینا کہ کچھ دیر کے بعد آئے، تو میں نے حسین سے کہا کہ کچھ دیر کے بعد آئے، تو وہ چلے گئے۔ جب میں نے دوبارہ کہا تو حسین برداشت نہیں کر سکے، وہ رو پڑے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ سنا تو کہا کہ ام سلمہ سب کا معاملہ کچھ اور ہے، حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے کہا تھا، حسین کے لیے کہا تھا، جب بھی میرا حسین میرے پاس آئے فوراً میرے پاس لے کر آؤں۔ کہا حکم کی اطاعت ہوگی۔ تشریف لے گئیں، سید الشہداء کو لے کر آئیں، امام حسین، رسول خدا گویا لیٹے ہوئے تھے، سید الشہداء کو امام حسین کو دیکھا تو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے بی بی ام سلمہ نے احساس کیا کہ جیسے نبی خدا کو سانس لینے میں دقت نہ ہو رہی ہو، تو اٹھانا چاہا کہ نبی کھڑے ہو سکیں، کہا نہیں مجھے لیٹا رہنے دو، میرا حسین میرے سینے پر ہے۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے اپنے سید الشہداء کو اپنے سینے سے لگا کے۔ بی بی ام سلمہ کہنے لگیں کہ جب وہ خوش ہو رہے تھے تو میں بھی خوش ہو رہی تھی، پھر اچانک میں نے دیکھا جیسے اللہ کے رسول نے رونا شروع کر دیا۔ رونا شروع کر دیا بی بی ام سلمہ نے کہا، میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ پھر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ حسین کے آنے سے بہت خوش تھے، پھر آپ نے گریہ کیوں کیا؟ کہا میرا حسین کربلا میں اکیلا رہتا ہے، دشمن اس کو گھیرے میں لے لے گی، میرا حسین مدد مانگ رہا ہوگا، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ یا اللہ، یہ سید الشہداء کا قلب مقدس تھا جو رسول خدا کے دل کو لرزا دیتا تھا، عزیز ایک بچی ہے جو امام حسین کے دل کو لرزا دیتی۔ آپ نے بھی سنا کہ ایک بچہ ہے سید الشہداء جو رسول اللہ کے سینے پر لیٹتے تھے، ایک بچی ہے جو سید الشہداء کے سینے پر لیٹتی۔ اور یہ سید الشہداء کا عجیب دستور تھا، عجیب، بڑی عجیب روایت ہے ہمارے پاس، ہمیں بس روایت موجود ہے کہ جب مولا علی اصغر کے لاشے کو دفنانے کی بات آئی تو مولا امام سجاد نے سید الشہداء کے سینے پر رکھ دیا۔ تو میں کہوں گا کہ مولا آپ کا ایک فرزند آپ کے سینے پر ہے، لیکن آپ کی ایک صاحبزادی غربت کے عالم میں شام کے زندان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ بس وہ لمحہ بڑا عجیب لمحہ تھا جب بی بی زندان کے اندر اپنے والد کو یاد کر کے روتی تھی، اور ان لائنوں نے سید الشہداء کا سر مبارک زندان میں بھیج دیا۔ اس بی بی نے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا، ہے میرے بابا کے سر، کس نے تجھے یہ اذیت کی ہے، کس نے تجھے یہ ناخب پہنچائے ہیں؟ اتنا ارشاد فرمایا کہ آواز آنا بند ہو گئی۔ بس اس موقع پر مولا امام سجاد نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون۔ خداوندہ تجھے مولا سید الشہداء کی مظلومیت کا واسطہ، ان کی اولاد کی مظلومیت کا واسطہ، ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ ہمیں اپنی معنوی تربیت کے ذریعے سے، تہذیب نفس کے ذریعے سے ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، اس دنیا کے فتنوں کے اندر ہمیں دین کے راہ پر چلتے ہوئے اس کمال تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرما۔ خداوندہ ان کی نصرت کی سعادت ہمیں نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔